الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کل کی جو ہماری نشست رہی اور کل کا جو ہمارا درس رہا کہ جس میں آپ نے خاص طور پر سرکار امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مناقب اور آپ کے خصائل اور آپ کے فضائل کا اصل سر چشمہ وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے. اسی تسلسل کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. ہم نے اپنی پچھلی نشست میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ کسی شخصیت کو پرکھنے کے لیے، شخصیت کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے، اس کی قدر و منزلت کو جاننے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. اس کو تمام علوم کے ماہرین جو انسانیت کی تحقیق و تفتیش اور انسانی معاملات پر غور و فکر کر کے اس بات کو ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک چیز تو اس کا ماحول ہے اور ایک چیز اس کا خاندانی مزاج ہے، یعنی اس کا نسب ہے، اس کی برادری، اس کا خاندان ہے. یعنی دو چیزوں سے بندے کے اندر صلاحیتیں اس کے باطن سے اجاگر ہوتی ہے، ایک اس کی خاندان کی طرف سے یعنی اس کے نسب کی طرف سے اور ایک اس کے ماحول کی طرف سے. تو اب اس بنیادی قانون کے اندر اگر آپ حضور سیدنا امام حسن اور حضور سیدنا سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور جملہ حضرات اہل بیت الاعظام کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کو ماحول کتنا پیارا، کتنا مبارک، کتنا مقدس ہوا، مہیا ہوا کہ جس کی تطہیر، جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت اور جس کی شان کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر ذکر فرمایا. اور نسب وہ مبارک نصیب ہوا کہ جس خاندان میں انبیاء آئے، جس خاندان میں رسول آئے اور جس خاندان میں نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا. اور حضور خود فرماتے ہیں اس خاندان کے بارے میں کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی اولاد میں سب سے بہترین طبقے کے اندر رکھا. قرن بعد قرن، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف، ایک قرن سے دوسرے قرن کی طرف، ایک زمانے سے دوسرے زمانے کی طرف، حتی کنت فی، یہاں تک کہ میں تمہارے سامنے ظاہر ہوا. ایک جگہ حضور نے اور بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما، ان کی بزرگی، عزگی، ان کی روحانیت کے اعتبار سے، ان کی خاندان اور برادری ہونے کے حوالے سے دیکھیے کہ آپ کے اندر وہ خون ہے اور آپ کے رگ و پے کے اندر وہ پاکیزہ خون اور پاکیزہ روح موجود ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے. اس لیے حضرات محدثین، ایک جملہ میں یہاں پر عرض کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، ہمارے محدثین، ہمارے ائمہ محدثین جن پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہوا کرتا ہے، انہوں نے مجمع علیہ اصول نقل کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم تک پہنچتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس مبارک دور میں پیدا تو نہیں ہوئے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف تو نہیں حاصل ہوا، تو یقیناً وہ صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، ان کے تلامذہ کے ذریعے، ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. تو وہ شخصیات، وہ رعات کا سلسلہ، وہ اسماء اور رجال کا سلسلہ، وہ عظیم ہستیوں کا سلسلہ کہ جن کے ذریعے ہم تک بات پہنچتی ہے، تو محدثین اپنے انداز میں اس کو سلسلہ کہتے ہیں. سلسلہ عربی کے اندر زنجیر کو کہتے ہیں. یعنی ایک حدیث شریف وہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام تابعین کے بعد عام خاندان کے لوگوں نے، عام برادری کے لوگوں نے اس حدیث پاک کو صحابہ کرام سے لیا ہو اور بیان کیا ہو، تو علماء جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ سلسلہ حدیث ہے. لیکن وہ صاحب کتاب کے پاس، اس محدث کے پاس، اس محدث کے شیوخ کے پاس جو آ رہی ہے، اور اس میں افراد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کو بیان کر رہے ہیں، وہ افراد خانواد رسول کے ہوں، اہل بیت عظام کے ہوں. مثال کے طور پر حضرت علی المرتضیٰ ایک بات کو ذکر کرتے ہیں، ان سے حدیث کو امام حسن لیتے ہیں، ان سے اسی بات کو امام حسین لیتے ہیں، پھر اسی بات کو حضرت سرکار امام زین العابدین لیتے ہیں، پھر حضرت امام باقر لیتے ہیں، پھر حضرت امام جعفر صادق لیتے ہیں، پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم لیتے ہیں، پھر سیدنا امام علی رضا لیتے ہیں، پھر سیدنا امام تقی لیتے ہیں، پھر سیدنا امام نقی لیتے ہیں، سیدنا امام حسن عسکری لیتے ہیں، اور صاحب کتاب تک وہ بات آتی ہے، تو اس سند کو، اس سلسلے کو سلسلہ زنجیر، محض زنجیر نہیں کہا جاتا. محدثین جو اہل سنت کے عشاق ہیں حضرات اہل بیت کے، وہ پھر اس سلسلے کو، اس طریقے کو، اس ضابطے کو، اس سلسلے کو الگ شلف سے یاد کرتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہذا سلسلۃ الذهب، یہ عام سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہ سونے کا سلسلہ، یعنی عام زنجیر نہیں ہے بلکہ یہ سونے کی زنجیر ہے جس میں کھوٹ اور جس میں بیکار شے ہو نہیں سکتی. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، اور تمام خاندانوں میں سب سے بزرگ خاندان حضرت امام حسین کا خاندان ہے، حضرت امام حسن مشتبہ کا خاندان ہے، اسی کو میں گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ذکر رہا تھا. تو خانواد رسول کی اہمیت جو خود زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی، قرآن نے جو اس کے بارے میں کہا ہے وہ ہم نے گزشتہ درس میں ذکر کیا. آج چند احادیث میں ذکر کروں گا صرف اس لیے کہ تمام ہمارا دل اہل بیت کی محبت کے لیے بیدار ہو جائے. امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سادات سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ فرائض ایمان میں سے ہے. یوں تو تم اپنے بچوں سے بھی پیار کرتے ہو، لیکن تمہارے بچوں سے تمہارا پیار یہ ایمان کے شرائط میں سے نہیں ہے، حضور کے خاندان سے محبت ایمان کے شرائط میں سے ہے. کہ جو حضور کے خاندان سے محبت نہ کرے، حضور کی اولاد سے محبت نہ کرے، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہو سکتا. تو سرکار کی اولاد سے محبت، آپ کے خاندان اور آپ کے برادری سے محبت، یہ ایمان کے فرائض میں داخل ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے خلق بنائی تو سب سے بہترین خلق میں مجھے رکھا. جس طرح کہ میں نے آخری پروگرام جو اپنا ختم کیا اس کے آخر میں نے جامع ترمذی شریف کی حدیث پڑھی تھی، اور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دو فرقوں میں، دو گروہ میں بانٹا، تو جو اس میں سب سے بہترین گروہ تھا اللہ رب العالمین نے مجھے اس میں رکھا. فرما پھر اللہ نے قبائل کی تقسیم فرمائی، سب سے بہترین قبیلے میں اللہ نے مجھے رکھا. پھر اللہ نے گھرانے کی تقسیم فرمائی، اللہ نے سب سے بہترین گھرانے میں مجھے رکھا. صحابہ کے مجمع میں حضور نے خطبہ دیا یہ، اور صحابہ کو کہا میرے صحابہ سنو، انا خیرکم بیتن و خیرکم نفسن، میں اپنی ذات میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں اور اپنے خاندان اور اپنے گھرانے میں بھی تم سے اعلیٰ ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ سادات کی تعریف، اہل بیت کی تعریف، یہ بدعات یا مبالغہ نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی تشریح ہے. صاحبان ایمان کے لیے سب سے محبوب اذکار، سب سے محبوب اوراد اور سب سے محبوب وظائف میں حضرات اہل بیت کا ذکر ہوا کرتا ہے. اب میں ایک اور حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اللہ رب العالمین نے بزرگی عطا فرمائی. اب اللہ جس پہ چاہے فضل فرمائے اور اللہ جس پہ چاہے کرامت عطا فرمائے، اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ جس خاندان کو عزت دے گا ہم اس خاندان کے بچوں کی جوتیوں کو بھی اپنے سر پر رکھیں گے. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا ہے. اس میں رعونت، اس میں اپنے اعمال پر فخر کرنا، یہ خروج ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے اعمال پر فخر نہیں کرتا، مصطفیٰ کی نسبتوں پر فخر کرتا ہے. توجہ کیجئے میرے دوستو، مجموعہ زوائد پر دنیا بھر کے تمام ناظرین کو میں کیو ٹی وی کی وساطت سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک کو ذرا توجہ سنیے. میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما اس کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں انی جبریل میں نے جبریل کے ذریعے اس بات کو بیان کیا ہے. اب سند آپ دیکھیے, میری ماں کہتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے یہ روایت جو میں آپ بتا رہی ہوں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور سرکار کہتے ہیں بات مجھے جبریل نے بتائی تھی. اور بات کیا تھی کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ قال قلبت مشارق الارض ومغاربها, حضور میری رفتار اتنی ہے کہ میں نے مشرق کا چپا چپا چھانا اور مغرب کا چپا چپا تھانا, یعنی پوری کائنات کو میں نے چھان لیا, پرکھ لیا, الٹ پلٹ کر لیا, ہر چیز کو جو روشن تھی یا اندھیرے میں تھی اس کی باریک کو اللہ کے اذن سے میں نے پرکھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا. فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم, اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پوری روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل ہے تو وہ آپ محمد عربی ہیں, اور سب سے اعلی خاندان اگر ہے تو وہ بنو ہاشم کا خاندان ہے. تو یہ حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا مشاہدہ ذکر کیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا, اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ قریش جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں, یعنی عرب, عرب میں بنو اسماعیل اور بنو اسماعیل میں قریش اور قریش میں بنو ہاشم, تو قریش جو بڑا قبیلہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں حضور تشریف لائے, یہ قبیلہ اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے, استقامت میں, جرت میں, شجاعت میں, سماحت میں, قوت میں اور شہامت میں, معاملہ شناسی کے اندر اللہ رب العالمین نے دیگر اور لوگوں کی طبیعتوں کے مقابلے میں قریش کو یہ خاص حصہ عطا فرمایا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہر شے میں نسلیں دیکھی جاتی ہیں, ہر شے میں برادریاں دیکھی جاتی ہیں, کوئی بھی چیز آپ خریدنے جاتے ہیں اس میں نسل دیکھتے ہیں, اس میں آپ نسل کے ذریعے اس کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں. پھل فروٹ لے لیجئے, سبزیاں لے لیجئے, لکڑیاں لے لیجئے, زمین لے لیجئے, الغرض کوئی بھی چیزیں ہیں اس میں نسلیں دیکھی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں میں بھی نسل بنائی ہے اور نسلوں کے اعتبار سے ان کے مزاج کو مختلف رکھا ہے, اور سب سے اعلیٰ مزاج اور نسلوں میں مزاج کی بزرگی خدا نے جسے عطا فرمائی ہے وہ قریش اور بنو ہاشم ہے, جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کو اس نسب پاک کے ساتھ خاص عظمت حاصل ہے. اب آپ سنیے سرکار علی الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے جو میں ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں, آپ کو پتا چلے گا کہ امام علی مقام سے اہل ایمان محبت کیوں کرتے ہیں, اور امام حسین کا ذکر کثرت سے کیوں کرتے ہیں, کیوں محبت سے یہ کہتے ہیں کہ, اور کیوں محبت سے اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کیا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ عظمتیں کیوں بیان کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ عظمتیں خود ساختہ محض شعر شاعری نہیں بلکہ یہ اشعار کے پیچھے قرآن کی آیات موجود ہیں اور نبی پاک کے فرامین موجود ہیں. غور کیجئے طبرانی معجم الکبیر کے اندر حدیث موجود ہے, اور حدیث نمبر ہے 7946. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یقوم الرجل من مجلس الا لبنی ہاشم, فرمائے لوگو اگر تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو زمین پر تم, اور کوئی آ جائے تمہیں اجازت نہیں کہ کسی کا کھڑے ہو کر استقبال کرو, ہاں میری خاندان میں سے کوئی آئے تو بیٹھنا نہیں, کھڑے ہو کر استقبال کرنا. تو یہ عظمتیں یہ خود ساختہ نہیں ہے, یہ خدا ساختہ ہے, یہ خدا نے یہ عظمت عطا فرمائی. سرکار فرماتا ہے کسی مجلس میں میں کسی آمد پر قیام کی اجازت نہیں دیتا, لیکن بنو ہاشم آ جائیں تو پھر زمین پر کوئی بیٹھے نہیں بلکہ میرے خاندان کا کوئی آ جائے تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے. اور ایک جملہ حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے یقوم الرجل من مجلس لاخی لبنی ہاشم لا یقوم لاحد, یہ حدیث ایک دوسرے انداز میں بھی آئی, فرمایا حضور نے کہ اگر تم مجلس میں بیٹھے ہو اور تمہارا کوئی بھائی آ جائے, چہیتا آ جائے, اگر تم اس سے محبت میں اٹھ کر ملنا بھی چاہتے ہو تو ملو, لیکن بنو ہاشم کو کسی سے اٹھ کر ملنے کی اجازت نہیں ہے. فرما ہاشمی بیٹھا رہے گا, کیا فرمایا حضور نے؟ ہاشمی بیٹھا رہے گا اور دوسرے کے لیے سعادت ہے کہ وہ آئے گا. اس میں تکبر نہیں ہے, تکبر تو حرام ہے. یہ نسب کی عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے, ہاشمی اپنے نسب پر فخر نہیں کرے گا کیونکہ فخر تو حرام ہے, لیکن دوسرا اس سے حسد بھی نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ نے یہ عزت اسے عطا فرمائی ہے اور اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی. فرمایا اگر سید و سادات کہیں بیٹھا ہے تو دنیا دار آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ گیا تو یہ چل کر میرے پاس آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. اسے چاہیے کہ اگر اس مجلس میں کوئی سید آل رسول حسین و حسن کا بیٹا بیٹھا ہے، چاہیے کہ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ آگے اٹھے اور اس کا استقبال کرے. یہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اپنی برادری اور خاندان کے آداب بتائے ہیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں محترم ناظرین، مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے کتاب الامارہ کے امارہ کے اندر پورا ایک باب باندھا ہے، اور باب یہ باندھا ہے کہ الناس تبع لقریش. اللہ نے خلافت اور دانائی میں ساری دنیا کو قریش سے نیچے رکھا ہے. یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سرکار نے ارشاد فرمایا الناس تبع لقریش، فرمایا جب جب ریاست اسلامیہ قائم ہوگی، جب جب فتوحات کے ذریعے اسلامی سرحدوں کو قیام ملے گا، اسلامی سرحدیں عروج میں آئیں گی اور اسلامی خلافت کا نظام بنے گا، تو کوئی ایرا غیر نتو خیرا آگے جا کر خلافت کے منصب پر نہیں بیٹھے گا. حضور نے فرمایا الائمہ من قریش، جو خلیفہ بنے گا وہ میرے برادری سے ہوگا. اب مجھے بتائیے، یہ ہم صرف کیو ٹی وی بیٹھ کر محبت میں اپنی طرف سے فضائل نہیں بنا رہے، یہ حضور کی صحیح حدیث موجود ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے گئے اس حدیث پاک پر محترم ناظرین، سرکار نے فرمایا جب اسلامی ریاست بنے گی تو خلافت کے منصب پر کون بیٹھے گا؟ میری برادری والا. یا رسول اللہ، اگر آپ کی برادری والے لوگ ہی کم ہو تو پھر کیا کریں؟ تو اسی مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اسنانے، فرمایا کہ اگر دو بھی بچے تو ان میں سے ایک خلیفہ بنے گا. تو یہ بات ہم نے وضع نہیں کی. اور میں یہاں پر یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ابن خلدون نے ایک نظریہ ذکر کیا تھا، اس نے کہا تھا خلیفہ کے لیے، خلافت کے لیے قریشی ہونا شرط نہیں. پوری امت کے علماء نے اس عبارت کو دیوار سے مارا اور کہا یہ بات قبول نہیں کی جائے گی. حضور کی متواتر حدیثیں ہیں کہ جب بھی خلافت آئے گی تو خلیفہ حضور کے نسل ہی سے ہوگا، قریش سے ہوگا. اس بات کو پسند نہیں کیا. اور میں دعوت فکر دیتا ہوں، اجماعی طور پر فتاوی اٹھا کر دیکھیں، علماء نے یہی کہا ریاست اسلامیہ قائم ہوگی تو خلافت والا کسی اور برادری کا نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ کی برادری کا ہوگا. تو ہم جو سادات کا ادب کرتے ہیں، اور آپ جو اس وقت بڑی محبت کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سکرین کے سامنے یہ نہیں دیکھ رہے کون ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کیا نام ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی مقام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، خاندان رسول کی وجاہت بیان ہو رہی ہے، عظمت بیان ہو رہی ہے، جو کیو ٹی وی کا ایک ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہمیشہ سے آگے بڑھ کر صحابہ اور اہل بیت کی منقبتوں کو لانا، سکہ صحیح روایتیں متداول روایات کے ذریعے لوگوں تک حق پہنچانا، اعتدال پہنچانا، اعتدال اور توازن سے اس بات کو ذکر کرنا، میں کہتا ہوں یہی وہ سلسلہ ہے جس کو کیو ٹی وی نے محرم الحرام کے نیام میں جاری رکھا ہے. ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں اسی تسلسل میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ کون ہوگا؟ قریشی ہوگا. یہاں پر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اگر آپ مستعد ہو کر، بیدار ہو کر، تیار ہو کر، سنجیدہ مزاج ہو کر یہ آخری چند جملے سنیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جس میں اللہ کی وحی آیا کرتی ہے، اللہ اکبر، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، حضرات اہل بیت اعظام، وہ مبارک و مقدس گھرانہ ہے کیسے جس میں جبریل اگر معصوم بھی آئے تو دروازے پر اجازت لیتا ہے. وہ بزرگ و برتر خاندان اس لیے کہ جو قدر والا ہوتا ہے، جس کی روحیں سعید ہوتی ہیں، جس کی روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں، وہ اہل بیت سے دور نہیں رہ سکتا، اس کا دل اہل بیت کی محبت سے ناشنا نہیں رہ سکتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور سے سنیے، کہ اسلامی ریاست جب قائم ہوگی تو خلیفہ کون ہوگا؟ فرمایا قریشی ہوگا، قریشی ہوگا. اب آپ ذرا غور سے فرمائیے، قرآن کون سی زبان میں ہے جناب؟ عربی میں ہے. لیکن میری زبان تو عربی نہیں، اس وقت جو امریکہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی زبان عربی نہیں، اس وقت جو برطانیہ میں مجھے دیکھ رہے ہیں ان کی زبان عربی نہیں، اس وقت جو مجھے افریقہ کے بر اعظم میں دیکھ رہے ہیں ان کی زبان تو عربی نہیں. میں پوچھتا ہوں، جب قرآن عربی میں اترا، نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہر بندہ اپنے انداز میں پڑھتا رہے؟ جس کی جو برادری ہے، مثال کے طور پر اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں تو وہ جملے ہم بولیں گے نا کہ جس سے ہمارا دل مطمئن ہو. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی نماز ہم پڑھتے ہیں، الفاظ عربی کے معنی ہمیں نہیں آتے. تو بزرگ کہتے ہیں معنی سیکھو، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے تو اپنی زبان میں پڑھ، اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے، بڑا رحمان رحیم ہے، نہیں، اسے کہا جاتا یہ نہیں بولے گا تو، بلکہ بولے گا اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اب سوال یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اسلام ہے، کئی کئی نسل کے لوگ، ہر برادری کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی زبانوں کی رعایت کیوں نہیں کی گئی؟ ان کو ان کی زبان میں نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ عربی کو کیوں بچا کر رکھا؟ محدثین کہتے ہیں حضور کے خاندان کے اعزاز کے لیے، حضور کے، کیونکہ حضور کا خاندان عربی تھا، حضور کا، ہم تو عربی نہیں ہیں لیکن حضور عربی تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہر نسبت کو بچایا. فرمایا تلاوت ہوگی تو عربی میں ہوگی، کیوں؟ فرمایا میرا محبوب عربی ہے. نماز ہوگی تو عربی میں ہوگی، کیوں؟ کہ میرے محبوب کا خاندان عربی ہے. تو صرف اور صرف یہ حضور کے اعزاز اور اکرام کے لیے عربی زبان کو باقی رکھا گیا، اور یہ حضور کے خاندان کی زبان تھی، اس لیے قرآن کا نزول بھی عربی زبان کے اندر ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کی عظمت و وجاہت. میں بخاری شریف سے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یوں تو کثرت کے ساتھ یہ روایت ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دیا جائے کہ نبی جس میں آتے ہیں وہ خاندان بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے. اللہ ہمیں حضرت حر جیسا ایمان عطا فرمائے، حضرت حر جیسا ایمان عطا فرمائے کہ بندہ امتحان میں ہو اور حق واضح ہو جائے. حر کو یزید نے نہ جانے کتنے پروٹوکول، کتنے انعامات، کتنی مراعات، کتنا اونچا اسٹیٹس ان کا تھا، لیکن جب ان کے دل میں آل رسول کی محبت جاگی تو انہوں نے ساری چیزوں کو، اس دولت کو، اس عمارت کو، اس بنگلے کو، اس کوٹھی کو لات مار دیا، اور جا رہے ہیں حضرت حسین کی طرف تو پوچھنے والے نے کہا ارے تیرے بچے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑے قیمتی بستروں پر سوتے ہیں، بڑے گھرانے پر رہتے ہیں، حسین سے تجھے کیا ملے گا؟ حسین کے تو ہاتھ خالی ہے. حضرت حر جاتے وقت کہہ رہے تھے تمہاری آنکھیں بند ہیں اور تمہارے دل بھی بند ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جو چیز یزید پلید کے پاس نہیں ہے وہ نواسۂ رسول کے ہاتھ میں کونین کے خزانے موجود ہیں. اور یہی کہا حضرت حر جیسا ایمان، واہ واہ کہ جناب جب حق سامنے آ جائے تو پھر مادیت کی پرواہ نہ کرے، دنیا کو حیثیت نہ دے، اہل حق اور قدر والوں کی طرف جائے. اس لیے بڑی پیاری بات کی گئی، یہ ہر ایک سے نہیں ہو سکتا کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اس لیے نماز عربی میں ہے. حضور عربی ہیں، آپ کا خاندان عربی ہے، اس لیے قرآن عربی ہے. تو مجھے بتائیے یہ شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ یہ امام حسین ہی کی تو بیان ہو رہی ہے کہ جس خاندان اور جس چمنستان کے آپ پھول ہیں وہ چمنستان محمد رسول اللہ ہے. اور اسی کو فاضل بریلوی نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا کہ کس چمن کی بات کی جا رہی ہے، کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آپ دیکھیے بخاری شریف جو ہمارے وہاں اہل سنہ کی سب سے بڑا ماخذ ہے، اس میں کتاب الوحی میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ کسرا کی حکومت قائم ہو چکی ہے، بلکہ ایک زمانے سے کسرا کی حکومت چل رہی ہے. ہرقل گویا کہ آپ دیکھیے ایک طرف کسرا ہے اور ایک طرف قیصر ہے، قیصر روم کی جانب سے ہرقل کی ایک لمبی طویل حکومت ہے. بخاری کتاب الوحی کے اندر روایت موجود ہے کہ ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکایت کا نظریہ لے کر مکے سے چلے. جب وہ ہرقل کے دربار میں پہنچے، ہرقل سے وہ چاہتے تھے کہ کوئی لشکر مل جائے، کوئی مدد مل جائے اور ہم یہاں سے چلیں اور مکے کے اندر مسلمانوں کے خلاف نبردازمہ ہو جائیں. لیکن جب ہرقل کے پاس پہنچے تو ہرقل سے انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہمارے علاقے میں آ گیا ہے، خود کو نبی کہتا ہے، ہمارے بتوں کی مذمت کرتا ہے، ہمارے خلاف بولتا ہے. ہرقل نے ابو سفیان کی پوری لمبی تقریر سنی. تقریر سننے کے بعد ہرقل نے کہا ابو سفیان تمہاری تقریر تو میں نے سن لی، یہ بخاری کتاب الوحی کے اندر ہے. فرمایا تیری تو پوری تقریر سن لی، اب میں کچھ سوالات کرتا ہوں اس کے تو جواب دے. کہا جی کریے. کہا تو نے یہ کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہاں. کہا وہ خود کو نبی کہتا ہے؟ کہاں. کہا وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے؟ کہاں. کہا ایک سوال کا پہلے جواب دے. کہا کیا. کہا کیف نسبو فیکم، جو آدمی یہ باتیں کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ کیف نسبو فیکم، اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے آگے بڑھ کر کہا ہوا فینا ذو نسب، ہمارے عرب میں سب سے عزت والا خاندان ہے. ہرقل نے کہا ہاں ہاں ہاں. پھر وہ نبی ہی ہوں گے، اس لیے کہ نبی سب سے اعلیٰ خاندان میں آیا کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنا جس خاندان کے ثبوت ہیں، جس خاندان کے فرزند ہیں، وہ خاندان وہ ہیں کہ جس میں وحی کا نزول ہوا کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم پر وہ آخری وحی آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر منصب نبوت کو ختم کر دیا گیا، لیکن وجاہت باقی رہی، سرکار نے ان کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ ان میں جو فیض منتقل ہوا وہ حضور کے نسب کا منتقل ہوا۔ تو جب اللہ نے عربی زبان کی حفاظت صرف حضور کی زبان ہونے کی وجہ سے کی، نمازوں کو عربی اس لیے رکھا کہ حضور کی زبان ہے، اور بنو ہاشم کو قدر اس لیے دی گئی کہ حضور بنو ہاشم ہے، تو حسنین کریمین کے حصے میں یہ سارے فضائل آتے ہیں، یہ ساری کرامتیں آتی ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک مزید ایک روایت عرض کر دینا چاہتا ہوں تاکہ موضوع مزید کلیئر ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا، یہ آپ جو بنو ہاشم کی تعریف کرتے ہیں، اپنے خاندان کی تعریف کرتے ہیں، ان میں اخلاق کے اعتبار سے کیا کمال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا چار خصائل ہیں ان میں۔ سرکار فرماتے ہیں میرے خاندان میں چار خصائل، اور میں ناظرین کو کہتا ہوں کہ اس چار خصائل میں کسی بھی سید کو آپ پر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ غیر مسلموں نے بھی لکھا کہ جو علی کا بیٹا ہوگا اس میں یہ چار باتیں ہوں گی، بالکل اپنے مزاج سے پہچانا جائے گا۔ اور حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ ان فیہم لخصال اربع، میری اولاد اور میرا خاندان ان میں چار خصلتیں ہیں، اور خصلت وہ ہوتی ہے جو بنائی نہیں جاتی، بنی بنائی ہوتی ہے، جو کسی مدرسے سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے، کسی یونیورسٹی سے اڈاپٹ نہیں کی جاتی، بندہ وہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا چار خصلتیں میری اولاد اور میری برادری کے اندر۔ فرمایا کیا؟ فرما انہم اصلح الناس عند فتنہ، فرما جب فتنہ ہوگا تو وہ بھلائی کی طرف ہوگا، فرما جب لوگ انتشار اور فتنے میں ہوں گے وہ فتنے میں نہیں ہوگا، اس کی رائے اتنی صائب ہوگی کہ وہ مرکز سے جڑا رہے گا۔ ایک بات۔ اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمائی، یعنی قریش اور بنو ہاشم کے اوصاف کیا ہے کہ فتنے کے وقت سب سے زیادہ درستگی پر یہ ہوگا۔ ایک بات فرمایا واسرعہم اقامتا بعد مصیبت، مصیبت کے وقت سب سے پہلے ٹھیک ہونے والا یہ ہوگا۔ یعنی مصیبت کے وقت تو ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے، لیکن سب سے پہلے جس کی عقل شعور ملے گا وہ میری اولاد میں سے ہوگا، وہ میری برادری کا ہوگا۔ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ گمراہی کے راستے پر چلتے رہیں اور وہ اسی بات کو پکڑے۔ فرمایا یہ بنو ہاشم کا خاصہ ہے کہ جب مصیبت آئے گی تو وہ اس کا شکار ہوگا، لیکن سب سے پہلے اس کو شعور ملے گا۔ پھر دوسرا حضور فرماتے ہیں وہ اوشکہم کرتن باد فرتن، فرمایا کبھی جب دشمن سے لڑائی ہو جائے تو کبھی یوں ہوتا ہے، انسان کی خصلت ہے کہ بندہ ڈر کے ذرا پیچھے ہٹتا ہے، تو فرمایا کہ کبھی دشمن سے مقابلہ ہو جائے کرتن باد فرتن، لوگ اگر پیچھے ہٹیں گے تو سب سے پہلے یہ پیچھے ہٹ کر پھر پلٹے گا، دشمن پر یہی پہلے جھڑپے گا اور سب سے پہلے یہی اپنی جرات کا اظہار کرے گا۔ فرمایا یہ بنو ہاشم کی شان ہے۔ اور فرما چوتھی چیز کیا ہے؟ فرما وہ خیرہم لمسکین، سبحان اللہ، وہ یتیم و امنہم من ظلم ملوک، فرما یتیموں کو بہت زیادہ چاہنے والا ہوگا، مسکینوں کا بڑا لحاظ کرنے والا ہوگا، اور ظالم اگر آ جائے تو ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رعایا کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ یہ سرکار نے بنو ہاشم کی خصلت بیان کی ہے، اور غیر مسلم اسکالرز نے ان اصول کے تحت مولا علی کی اولاد کو پرکھا ہے اور کہا واقعی میں یہ چاروں صفتیں امام حسن میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں بیک وقت، یہ چراغ کسی میں ایک روشن، کسی میں دو۔ فرمایا حضور نے جو پیمانہ دیا ہے بیک وقت، یہ چاروں خصائل جو ہیں حضرت امام حسین میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں، امام علی اکبر میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں، زین العابدین میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں، امام باقر میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق موسیٰ کاظم، ان تمام حضرات اہل بیت میں بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ اور یہ عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ والے بننا چاہتے ہو تو بخل نہ کرو، اہل بیت کی واہ واہ کرو۔ اور میرے دوستو، سرکار نے ایک اور عزت و شرف عطا فرمایا۔ جب سرکار سے پوچھا گیا حضور قیامت کا دن ہوگا تو شفاعت کا سلسلہ کیا ہوگا، تو طبرانی معجم الکبیر میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اول من اشفع لی یوم القیامہ من امتی اہل بیتی، سب سے پہلے میں اپنی امت میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میری اولاد ہے، سب سے پہلے میں اپنی اولاد کی شفاعت کروں گا، ثم الاقرب فالاقرب من قریش، پھر قریش میں میری برادری سے جو جتنا قریب ہوگا، برادری سے جو جتنا قریب ہوگا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت ثم الانصار، پھر میں انصار کی شفاعت کروں گا، ثم من آمن بی واتبعنی من الیمن، پھر یمن کے وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی تھی
میں ان کی شفاعت کروں گا، ثم من سائر العرب، اس کے بعد دیگر عربیوں کی شفاعت کروں گا، ثم الاعاجم، پھر غیر عربی اجمیوں کی شفاعت کروں گا، اور جملہ سنی آخر میں فرما ومن اشفع له اولا افضلو، میں نے سب سے پہلے کس کی شفاعت کی؟ کہ اہل بیت کی. حضور نے فرمایا جس کی سب سے پہلے کروں گا اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے افضل ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشمیوں سے متعلق میرے دوستو یہ بات واضح طور پر ذکر فرمائی. اور ایک روایت میں خاندان رسول کے حوالے سے ذکر کروں گا تاکہ یہ درس بھی ہمارا اسی تسلسل میں رہے، اور پھر جب ہم کل امام حسن حسین کا ذکر کریں تو آپ کو پتا چلے یہ ذکر کسی عام شخصیت کا نہیں ہے، ان کی شخصیت کا ہے جن کے فضائل میں قرآن گویا ہے، جن کی عظمت میں مصطفیٰ کی زبان گویا ہے، جن کی شان کے لیے جبریل کبھی مشرق میں جاتے ہیں کبھی مغرب میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے مشرق کو پرکھ لیا، آئے ہائے مغرب کو پرکھ لیا، لیکن اگر سب سے افضل دیکھا تو یا رسول اللہ آپ کو دیکھا، اور سب سے اعلیٰ خاندان دیکھا تو پھر آپ کے خاندان کو دیکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر طیار کو جنت میں دیکھا. طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، دیکھیے. لوگ کہتے جی سید ہونے سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا آپ قرآن کبھی پھر پڑھ لیجئے، احادیث کو ذرا پھر دیکھ لیجئے، تعبیرات کو پھر دیکھ لیجئے، ساری امت کو دیکھیے جو محرم میں آل رسول کا ذکر کر رہی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کسی کی اولاد کے لیے درود نہیں نماز میں، لیکن رسول کی اولاد کے لیے ہے. یہ حضور کے اعزاز و اکرام کے لیے ہے، یہ حضور کی عظمت و شان کے لیے ہے. امام شافعی کا نظریہ تو یہ ہے کہ اہل بیت پر درود پڑھنا واجب ہے، اور وہ صیغہ درود میں وہ الفاظ لے کر آتے ہیں جس میں آل محمد کا نام موجود ہے. اور اللہ رب العالمین نے خاندان رسول کی وجاہت کو کیسے اٹھایا، آپ کبھی درود ابراہیم پر غور کریں میرے دوستو، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد. یعنی حضور فرما کہ ابراہیم کی آل پر بھی سلام اور درود ہو اور محمد عربی کی آل پر بھی درود ہو. تو جو حضرت ابراہیم کی آل ہے وہ حضور کے والدین ہیں، سبحان اللہ، وہ حضور کے والدین ہیں، اور جو حضور کی آل ہے وہ حسنین کریمین ہے. یعنی اللہ نے نبی پاک جن سے آئے ان پر بھی درود پڑھنے کا حکم دیا، اور جو نبی پاک سے ہوئے ان پر بھی درود پڑھنے کا حکم دیا. یہ اہل بیت کی عزت ہے کہ جن کا احترام، جن کا احترام نمازوں کے اندر کیا جاتا ہے. حضرات گرامی توجہ فرمائیے اس بات کی طرف، ایک مزید حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سکا فرماتے رائے تو کانی دخلت الجنہ، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. حضور فرماتے ہیں فرائت الجعفر درجتن فوق درجتن زیدن. ہوا یوں ہے میرے دوستو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ ہے جس میں حضور بنفس نفیس خود نہیں گئے، لیکن ساری ترتیب حضور نے بنا کر دی. اس لیے علماء نے اس کو غزوہ قرار دیا. نتیجہ بھی حضور نے بتایا، وہ شام کی سرزمین پر ہونے والا دمشق کے قریب ایک جگہ موتا، غزوہ موتا ہوا، اور اس رومیوں کے ساتھ اس جنگ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار جو حضور کے بھائی، حضرت مولا کائنات کے بڑے بھائی، حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے لوگ گئے. اور اس میں حال یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے عاشق رسول صحابہ بھی شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی وہ بھی شہید ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ جب وہ شہید ہوئے تو سرکار نے جبریل سے پوچھا، جبریل ذرا یہ بتا کہ میرا غلام زید بھی شہید ہوا، میرا غلام عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوا، میرے بھائی جعفر بھی شہید ہوئے، لیکن ایک معاملہ بڑا عجیب ہوا. کہا کیا؟ کہا جب وہ دونوں شہید ہوئے تو تو ان کو ایسی جنت میں لے گیا، اور میرے بھائی کے لیے تو نے جنت سے سونے کے پر لائے، اور پر لگے جیسے حضرت عباس علم بردار کے دونوں ہاتھ شہید ہوئے کربلا کے اندر، اسی طرح موتا میں آپ کے تایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ شہید ہوئے تھے. تو جبریل نے دائیں طرف ایک سونے کا پر لگایا، بائیں طرف ایک سونے کا پر لگایا، اور حضرت جعفر طیار اس سونے کے پروں سے اڑتے ہوئے جنت کی طرف گئے. تو کہا یہ کیوں ہوا؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ دراصل یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ نیکی تو سب نے کی ہے، لیکن ایک نیکی آپ کے خاندان والے نے کی ہے، اس کو ایسے شان شوکت سے لے کر آؤ تاکہ پتا چل جائے کہ جو آل رسول اور قرابت رسول نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ ان کو کیسی عزت عطا فرماتا ہے. اور ایک روایت یہ جو اب میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر میرے بھائی جعفر کا جو درجہ ہے وہ میرے غلام زید بن حارثہ سے اوپر ہے. میں نے جبریل سے پوچھا, فقال جبریل ان زیدن لیس بدون جعفر. جبریل یہ کیا بات ہے کہ حضور جانتے ہیں, تاکہ جبریل کی زبان سے بیان کر کے آل محمد کا مقام, قرابت رسول کا مقام, نسبت مصطفیٰ کا مقام, خانوادہ مصطفیٰ کا مقام واضح ہو جائے. جبریل سے کہا, جبریل یہ بتاؤ کہ شہید تو یہ سب ایک ہی جگہ پر ہوئے, ایک ہی نیتوں پر ہوئے, ایک ہی جذبے سے ہوئے, ایک ہی عمل تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ زید کا گھر نیچے ہے جنت میں اور میرے بھائی کے گھر اوپر ہے. یہ اونچا درجہ جعفر کو کیسے مل گیا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں, فقال جبرائیل ان زیدن لیس بدون جعفر. فرمایا حضور بظاہر تو جعفر میں اور زید میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, دونوں کی نیتیں بھی ایک جیسی تھی, دونوں کا عمل بھی ایک جیسا تھا, دونوں شہید تھے. اگر ظاہر میں دیکھو تو جعفر اور زید دونوں برابر ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ولکن فضلنا جعفر لقرابت منک, میں نے ان کے درجے کو اس لیے بڑھایا کہ ان کی نسبت آپ کے ساتھ تھی, جعفر آپ کے خاندان سے تھے. اور یہاں پر ایک نسبت مجازی بھی آئی ہے کہ فضلنا, جبریل کہتے ہیں میں نے فضیلت دی, جبریل کہتے ہیں میں نے فضیلت دی جعفر لقرابت منک, کہ جعفر کو فضیلت اس لیے دی میں نے کہ وہ آپ سے قربت اور نسبت رکھتا ہے. اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے کہا کہ اگر کوئی راوی جس قدر ثقہ ہو, پابند ہو, اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو, تو اس کے صادق القول ہونے کی ہم پرواہ نہیں کریں گے, اس کے راسخ العمل ہونے کی پرواہ نہیں کریں گے, اس کی روایت اور اس کے ترجمے کو دیوار پر ماریں گے. روایت اس سے لیں گے جو زبان کا سچا ہو اور عمل کا اچھا ہو اور دل سے خاندان رسول سے پیار کرنے والا ہو. محترم ناظرین, یہ ہمارا وقت اختتام کی طرف ہے. کل کی مجلس اور محفل میں انشاءاللہ العزیز ہم حسنین کریمین کی فضائل بیان کریں گے, اور آج تک ہم نے اس مختصر سی نشست میں وقت کی کم ہونے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کے دورانیے کے مختصر کی وجہ سے ہم نے صرف ایک نظریہ قرآن و سنت سے آپ کو دیا کہ خاندانوں میں فرق ہے, اور سب سے عزت والا خاندان امام حسن کا خاندان ہے, امام حسین کا خاندان ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.